سوال سے سمجھا ہوں یا مرد مجاہد بھائی کے کہ قاضی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن نہ پڑھو, یعنی اذا قرئ القرآن فلا تقرؤوا القرآن, ایسی کوئی آتی؟ ہاں ایسی آیت تو ہے قرآن پاک میں کہ جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو خاموش ہو جاؤ. اب اس کا مطلب کیا ہے ان کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر نماز ہو رہی ہے تو نماز میں اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے, چاہے سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور پڑھ رہا ہے, تو پیچھے مقتدی سورت فاتحہ پڑھ سکتا ہے. یہ مختلف دلائل سے ثابت ہے, جیسا کہ میں نے بھی لکھا اور دوسرے علماء نے بھی لکھا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے امام بخاری کی کتاب جزء القراءات میں, کہ جب امام قرآن پڑھے تو سورت فاتحہ تم پڑھو اور اسے پہلے ختم کر لیا کرو. تو اسے معلوم یہ ہوا کہ یعنی قرآن اگر پڑھا جائے تو سورت فاتحہ پڑھی جائے گی, یہ قاضی صاحب کا مطلب ہوتا ہے. دوسرا مطلب ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے, اس کو کوئی آئے تو غلط پڑھ دیتا ہے یا آئے چھوڑ جاتا ہے کچھ, اس کو سہ ہو جاتا ہے, تو پیچھے جو اس کے حافظ کھڑا ہے قرآن جاننے والا, تو وہ خاموش نہیں رہے گا, وہ اس کو لقمہ دے گا, قرآن پڑھے گا. یا ان کی یہ مراد ہو سکتی ہے کہ کسی مدرسے میں جو بچے مختلف قرآن پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں, تو یہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہیں اگر ایک بچہ پڑھا تو سارے بچے خاموش ہو جائیں, یہ ان کا مطلب ہوگا. ورنہ اگر قرآن امام پڑھ رہا ہے نماز میں, جاری نماز میں, تو سورت فاتحہ کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے, جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. یہاں پر دو حوالے بھی آپ کو سنا دوں. ایک حوالہ جو ہے وہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا, اور یہ انہوں نے, یہ ان کی جو ملفوظات والی کتاب ہے الکلام الحسن, اس میں لکھا ہوا ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو خاموش ہو جاؤ, وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ تبلیغ کے بارے میں نازل ہوئی, یہ اس سے قرآن کی صلات مراد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ غالباً ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اگر سارے بوس ایک مجمع میں بوس سے لوگ قرآن مل کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں. ہم کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب جو بنی ہو کہتے ہیں کہ تمہارے حکیم الامت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بوس سے لوگ قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ایک بھی پڑھے دوسرا بھی پڑھے, اور یہ آیت جو ہے یعنی قرآن نماز میں پڑھنے کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں بلکہ تبلیغ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو تم کیوں سورت فاتحہ کے خلاف یہ آیت پیش کرتے ہو؟ کچھ تو اپنے حکیمت امت کی بات مان لو. دوسری بات میں آپ کو سناؤں, ایک بڑا دلچسپ حوالہ ہے, بڑا مزیدار حوالہ ہے. یہ قاری سعید الرحمان صاحب دیوبندی ہمارے علاقے کے, ہمارے گاؤں سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بابو جی. یہ بالکل پشتو بولنے والوں کا گاؤں ہے, سب لوگ پشتو بولتے ہیں, تو قاری صاحب بھی پشتو بولتے ہیں اور دیوبندی ہے پکے. قاری صاحب نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تجلیات رحمانی. یہ انہوں نے اپنے والد عبد الرحمان جو کامل پوری کے نام سے مشہور تھے ان کے حالات پر یہ کتاب لکھی ہے. یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے جو والدیز بھائی ہیں نا حدیثل بھی, یہ ایک دوسرے پر رد سے فارغ نہیں ہے, اس لیے بڑے بڑے علماء ہوتے ہوئے ان کے حالات اور کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں. سید بدیع الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ جو کبار علماء میں سے تھے, ان کی سیرت حالات اور کسی کتاب میں مرتب نہیں کیے گئے کہ بڑی ان کی پوری مکمل سوانح اس میں ہو. اسی طرح اور بھی بہت سے, لیکن دیوبندیوں کا اگر ایک معمولی سا بھی جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کا بھی اگر مار گیا تو اس کے اوپر کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. تو اس میں عبد الرحمان کامل پوری کا ممکن ہے آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہو, تو اس پر ایک بڑی کتاب ہے جو 300-400 صفحے کی کتاب ہے, اس کا پہلا ایڈیشن چھپا تھا پھر دوبارہ بھی چھپ گیا. اس کتاب میں قاری صاحب سعید الرحمان دیوبندی اپنے ابا عبد الرحمان کامل پوری سے نقل کرتے ہیں, اور وہ ہیں خلیفہ مجاز بیعت کرنے والے اشرف علی تھانوی صاحب کے, اور یہ بیعت آپ کو پتا ہے ساری بیعت ہے. خیر عبد الرحمان کامل پوری اپنے استاد اشرف علی تھانوی صاحب سے نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جو حنفی لوگ جمعہ پڑھتے ہیں تو چونکہ جمعے کی شرطیں نہیں ہوتی, گاؤں میں تو ہنفیوں کے نزدیک جمعہ نہیں ہوتا, اور یہ لوگ پڑھتے ہیں اب گاؤں میں جمعہ, تو گاؤں میں جمعہ پڑھنے والوں کو چاہے حنفی ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جمعہ کے دن امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھا کریں, تاکہ ان کی نماز امام شافعی کے مسلک پر تو ہو جائے نا, امام احمد کے مسلک پر تو نماز ہوتی نہیں ہے, امام شافعی کے مسلک پر ان کی نماز ہو تو ہو جائے. یہ ان کا حوالہ ہے تجلیات رحمانی میں, سے ہوا تو خیر مجھے اب یاد نہیں, لیکن اگر آپ کو کہیں گے تو میں اس صفحہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. ہم کہتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن امام ہو یہ نماز جب آتا ہے تو دل میں پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ قرآن یا اونچا پڑھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب آپ کہیں گے کہ اونچا ہی پڑھتا ہے, دل میں تو نہیں پڑھتا. تو جمعہ کے دن امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا وہ شیخ علی تھانوی صاحب ہو جو حکیم الامت ہیں دیوبندیوں کے, وہ فتویٰ دے رہے جب جمعہ کے دن یہ سورۃ فاتحہ پڑھنی جائز ہے ضروری ہے تو پھر باقی نمازوں میں اس کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ کیوں خواہ مخواہ سورۃ فاتحہ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ تو یہ ہے آپ کے سوال کا مختصر جواب. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے.
یہ چلو یہ بعد میں کوشچن کر لوں گا لسنر بھائی کے بعد, کیونکہ میرا کوشچن ابھی ذہن میں ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی کوئی سوال کرنا ہے, عباس صاحب جو ہے ان کو ریڈ ڈاٹ لگا ہوا ہے اور محمدی صاحب جو ہیں یہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں اور بے شک آپ ٹیکسٹ میں کوشچن کر دیں. اگر آپ بہن ہیں اور اگر آپ نہیں مائک پر آنا چاہتی تو آپ ٹیکسٹ میں کوشچن کریں اور پھر آپ کو جو ہے آپ کی اپنی باری پر جو ہے آپ کو جواب دیا جائے گا. اس طرح مین ونڈو میں ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے تو پھر آپ کو ریڈ ڈاٹ ہی دیا جائے گا. تو عمران احمد بھائی آپ تشریف لیں, آپ کی باری ہے.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال تو ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کیا ہے, میں ان کا سوال پہلے کر دوں اور پھر اپنا سوال جو ہے اس جواب کے بعد کروں گا. تو امید ہے کہ دوست مجھے موقع دیں گے دوبارہ بھی. انہوں نے دوست نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. ان کے گھٹنے میں تکلیف ہے اور وہ گھٹنے کو جس طرح نماز میں باقاعدہ بیٹھا جاتا ہے تشہد کی جو حالت سنت کے مطابق اس میں بیٹھ نہیں سکتے, اور پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ بھی جو ہے وہ جھک کر ادا نہیں کر سکتے گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے. تو ان کے لیے جو ہے کیا حکم ہے وہ بتا دیں آپ. ہمارے دوست روم میں بیٹھے ہیں, انہوں نے سوال کیا تھا زینی بھائی نے, تو یہ سوال بتا رہے ہیں انشاءاللہ. پھر میں اپنا سوال جو ہے اس کی بات کروں گا. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز صلی قائمن کھڑے ہو کر پڑھ, اور فائل تستطیع فقائدن, اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ, اور بیٹھ کر اگر نہ پڑھ سکے تو پھر لیٹ کر پڑھ. تو جو آدمی کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکتا اور بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے. اب بیٹھنے کے طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ جس طرح عام طور پر ہر نمازی بیٹھتا ہے بایاں پاؤں جو ہے بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے اور دایاں کھڑا کر سکتا ہے کر دیتا ہے, تو اگر ایسا وہ کر سکتا ہے تو اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے. اگر اس طرح نہیں کر سکتا اور وہ اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھتا ہے تو یہ بھی طریقہ مجبوری کی حالت میں بیماری کی حالت میں ثابت ہے سنت سے, یہ بھی کر سکتا. اگر اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتا تو اگر وہ تورک کر سکتا ہے یعنی بایاں پاؤں بچھا کر نکال دیتا ہے طرف اس طرح بیٹھ جائے. بہرحال جس طریقے سے بھی وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اس طرح بیٹھ جائے. اگر وہ اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتا یعنی اس پر وہ قادر نہیں ہے تو آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے, لیکن اس طرح نہ بیٹھے جس طرح کتا بیٹھتا ہے کہ نہیں, حدیث میں منع کیا گیا کتے کے بیٹھنے سے منع کیا گیا. یہ مسئلہ ہے کہ آدمی دونوں اپنے ہاتھ زمین پر لگا دے اور اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر دے اور بیٹھ جائے, یہ منع ہے کتے کی طرح اکاؤل کلب جو ہے اکاؤل شیطان, یہ منع ہے. اس کے علاوہ باقی آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے یا جس طرح بھی اس کو آسانی ہے تکلیف نہیں ہے اس طرح بیٹھ جائے. بیٹھنے کے بعد وہ تکبیر کے رفع دین کر کے اپنے کندھوں تک یا کانوں تک نماز شروع کرے اور سمجھے کہ گویا میں قیام میں ہوں, پھر وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ دے, پھر سورۃ فاتحہ پڑھے قرآن پڑھے, پھر وہ رفع دین کر کے جو ہے وہ رکوع کے لیے جھکے. اب وہ رکوع کے لیے وہ اتنا یعنی درمیانہ جھک جائے جتنا وہ رکوع کے لیے جھکتا تھا یا جتنا وہ زیادہ زیادہ جھک سکتا ہے اس کے آدھا وہ رکوع کے لیے جھک جائے. اس کے بعد وہ سمی اللہ ہونا کہہ کر رفع دین بھی کرے اور کھڑا ہو جائے اور اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ اپنے بچھا دے گھٹنوں پر یا نیچے رکھ دے. اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جائے. اگر وہ زمین تک سجدہ کر سکتا ہے تو یہ تو بہتر ہے, اور اگر نہیں کر سکتا تو جتنا جھک سکتا ہے اتنا ہی وہ سجدہ کرے, اسی طرح وہ اپنی ساری نماز پوری کرے اور انشاءاللہ, اور یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر دے گا. اگر وہ انشاءاللہ پوچھنے والے بھائی صحیح العقیدہ ہی ہوں گے, صحیح العقیدہ اگر بھائی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر دے گا, کیونکہ وہ مجبور ہے اور وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اے اللہ اگر جب میری صحت ہو, جب میری صحت تھی تو میں کھڑے ہو کر پڑھتا تھا, اگر صحت ہو تو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں, تو وہ ہر وقت اس کے لیے تیار ہے. تو اس لحاظ سے یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، انشاءاللہ اللہ اسے قبول فرمائے گا.
جی عمران بھائی آپ جم کر لیں، آ جائیں آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب پچھلے ہفتے جب آپ گئے تھے تو یہاں پر ایک جنگ و جدال کا سماں ہو گیا تھا، بہرحال وہ تو ایک الگ تفصیلات ہیں. اس بحث میں ایک سوال، ایک بات سننے میں یہ آئی تھی کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں کتاب ایسی بھی لکھی ہے کہ جس کے اندر غالباً علامہ ناصر الدین البانی یا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں سے کسی ایک عالم کا نام لیا تھا انہوں نے، کہ اس میں جو ہے انہوں نے بخاری کی 120 حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، بخاری کی 120 حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اگر آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی کتاب ہے تو ذرا اس سے جو ہے دوستوں کو بھی آگاہ کریں کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کوئی ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس کے اندر جو ہے بخاری اور مسلم بخاری کی حدیثوں کو جو ہے ضعیف قرار دیا. جزاکم اللہ خیر.
اس کو جو ہے نا پہلے سے شیخ پر لگا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے علم میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، نہ تو شیخ البانی نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہے جس میں صحیح بخاری کی 120 حدیثوں پر زرا کیے، نہ شیخ بن باز نے. میرے علم میں ایسی کوئی کتاب نہیں. شیخ البانی کی کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں، سلسلہ صحیحہ ہے، سلسلہ ضعیفہ ہے، بہت سی کتابیں. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی بعض حدیثوں پر زرا کر رکھی ہے اور صحیح مسلم کی بھی بعض حدیثوں پر جرا کر رکھی ہے، اور یہ جرا ساری غلط ہے، باطل ہے. یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ. اس میں کوئی بھی ایسی جرا نہیں ہے جس میں کسی کا کوئی وزن ہو. کوئی آدمی اس جرا کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ انشاءاللہ کوئی ایک حدیث اس جرا میں سے وہ لے گا اور اس کے راوی پر وہ جرا کرے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. لوگوں نے جواب بھی دیے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے بارے میں یہ جو موقف ہے یہ مرجوع ہے، غلط موقف ہے، اور غلطی ہر انسان سے ہو سکتی، کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اہل حدیث کے اندر تو یہی بڑی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے، وہ تقلیدی صرف ہی نہیں ہوتے ہیں، تقلید نہیں کرتے بلکہ کتاب و سنت کو ماننے والے ہوتے ہیں. تو اب ایک بڑے سے بڑا کوئی محدث ہو، امام ہو، وہ ظاہر معصوم نہیں ہے. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے اور یہ جو ہے غلطیاں ہوئی بھی ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی تو یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات نہیں ماننی چاہیے. اسی طرح علماء کرام کی جو غلطیاں ہوئی ہیں مختلف مسائل میں وہ عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بعض حدیث کے بارے میں، یہ موقف غلط ہے، یہ باطل ہے. اور باقی رہی 120 حدیثوں پر ان کا کوئی جرا کرنا اور کتاب رکھنا، یہ میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب غریب خبر ہے. اگر کوئی ایسی کتاب ہے تو مہربانی کر کے اس کا نام جو ہے وہ لکھا جائے یا کس پر بتایا جائے تاکہ ہم دیکھیں، کیونکہ یعنی ہمارے علم میں ہے ہی نہیں. تو جو روایات پر کچھ جرا کی ہے نا، اس میں میں آپ کو ایک مثال بن کرتا ہوں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الادب المفرد. اس میں امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم بن منذر سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن فلیح سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے ابا فلیح بن سلیمان سے، وہ بیان کرتے ہیں ابو نعیم وہب سے، وہب بن کیسان سے. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر دونوں صاحبوں کو دیکھا، وہ دعا کرتے تھے، اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے اور منہ پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے. یہ حدیث جو ہے اس حدیث کے راوی سارے صحیح بخاری کے راوی ہیں اور یہ سند حسن ہے، اچھی سند ہے. اب شیخ البانی اس حدیث اس روایت پر جرا کرتے ہیں، اس کو ضعیف کہتے ہیں. تو اس کے راوی فلیح بن سلیمان پر جرا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے، کثیر غلط ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. فلیح بن سلیمان جمہور محدثین کے نزدیک سکہ راوی ہے، یہ صحیحین کے اصول کا راوی ہے. اس پر جو جرا ہے وہ جرا معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں راجی ہوئی کہ حسن درجے کا راوی ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جرا ہے وہ ختم ہو گئی. اسی طرح اور روایتوں پر بھی ان کی جو جرا ہے وہ اسی طرح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے بعض جگہ جو ہے بعض جارحین کی جرا کو یا بعض باتوں کو مد نظر رکھ کر جو جرا کی. مثال کے طور پر ایک روایت مجھے یاد آ گئی صحیح بخاری کی، جس کے ایک راوی پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جرا کی ہے، سعید ابن ابی ہلال پر، کتاب و توحید کی روایت ہے شفاعت والی، کہ اس کو یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، آخری عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا. ہم نے جب تحقیق کی تو یہ ثابت ہوا کہ یہ اعتراض غلط ہے, یہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ اختلاف کا شکار ہوا تھا. فرض کریں اگر وہ اختلاف کا شکار ہوا تھا تو صحیح بخاری میں جو مختلفین کی روایات ہیں وہ ساری ان کے اختلاف سے پہلے والی ہیں, اور اس میں جو اس کا شاگرد ہے وہ بھی صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت کی وجہ سے اس کے اختلاف سے پہلے والا راوی ہے, تو یہ ڈیرا بھی شیخ البانی کی ختم ہو گئی. تو اس لحاظ سے آپ کے سوال کا دو اصل جواب یہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب میرے علم میں نہیں اور نہ شیخ ابن باز کی, اور رہا کہ کچھ حدیثوں پر جڑا کرنا تو یہ ان کا موقع غلط ہے, صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج درس بیان کر دیا, بڑے بڑے کبار علماء کا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اور امام ابن کثیر کا, ابن الصلاح کا, ابو النصر وائلی کا, دوسرے محدثین کا, ظاہر ہے کہ یہ بڑے جو کبار علماء ہیں ان کے مقابلے میں شیخ البانی کی بات کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے.
جزاک اللہ شیخ صاحب. سلار بھائی آپ نے مجھے پی ایم بھی کیا ہے, آپ کو ریڈ ڈاٹ نہیں ملا, آپ کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا تھا, اگر کھڑا ہوا تھا تو پھر ختم ہو گیا تھا. تو آپ آ جائیں پینڈو بھائی, پلیز آپ ان کو آنے دیں, ان کو جم کرنے دیں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بھگول کے ان کا ہاتھ پہلے کھڑا ہوا تھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کم موقع دیا جائے, اور جو مخالفین کتاب و سنت ہیں یا دوسرے بھائی جن کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن ہے قرآن و سنت کے حوالے سے ان کو زیادہ موقع دیا جائے. اور بھائی کوئی بھی بھائی پلیز روم کے اندر بغیر کسی اجازت کے, بغیر کسی ایڈمن کی اجازت کے کوئی ویب سائٹ ٹیسٹ نہ کرے. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو مائک پر آ کے کریں, اس طرح بزدل ہو کہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹیکسٹ نہ کیا کریں, مرد ہو کے جو ہے اس طرح ٹیکسٹ کرنا یہ مردانگی کے خلاف ہے. یہ بات آ جائیں مائک پہ سلار بھائی.
جی السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں آپ لوگوں نے, مجاہد بھائی کوئی ہے آپ لوگوں میں سے, ان لوگوں نے کہا تھا کہ مائک پر آنے کے بعد ایسی کوئی بات مت کیجیے کہ پیچھے تکلیف ہو. مجھے تو خیال نہیں ہے کہ میں نے کبھی بھی ایسی بات یہاں پر کی ہے. خیر, اور ایک بات, یہ جو میں ویب سائٹ پیش کیا تھا اس سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ جائیے ویب سائٹ پر دیکھیے. خیر, ہمارے مولوی صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو رفع دین کرتے ہیں نماز میں تو اس کی حقیقت کیا ہے, مطلب کہ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے, یا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے, سنت غیر موقعہ ہے یا سنت موقعہ ہے, اگر اس کے کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے یا کرنے سے نماز کرنا ضروری ہے نماز میں, یہ قرآن و حدیث سے ذرا تو ریفرنسز کے ساتھ بتائیے. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں رفع دین کرنا, شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یا دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے وقت, یہ رفع دین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس لحاظ سے یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتم انی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. اس سے ثابت ہو کہ رفع دین کرنا فرض ہے, واجب ہے, ایک لحاظ سے سنت ہے, ایک لحاظ سے فرض اور واجب ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم فرض واجب سنت اس بات میں ہم نہیں پڑھتے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو رفع دین کرتے تھے. اب یہ پوچھنا کہ اللہ کے رسول کوئی کام کرتے ہیں تو ضرور اس کا پتہ ہو چاہیے, فرض ہے, سنت ہے, مستحب ہے, واجب ہے, یہ اہل سنت کا منج نہیں ہے. یہ مسجد امین القادری صاحب اور اس کے پیروکار ہونے یہ بات بنائی ہے. ابھی میں ایک کتاب لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے مسائل احمد بن حنبل. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل ہیں, اور اسحاق بن منصور, یہ دو بڑے امام ہیں, ان کے مسائل وہ لکھنے والے ہیں اسحاق بن منصور الکوسج, ان کے شاگرد ہیں. یہ دو جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے, پہلے 10 جلدوں میں چھپی تھی تحقیق کے ساتھ, اب اس کا اصل متن جو ہے وہ 2 جلدوں میں چھپا ہے. تو میں نے متن خرید لیا, کیونکہ جب میں سعودی عرب جاتا ہوں تو کتابیں خرید لیتا ہوں, مجھے کتابوں کا ہی شوق ہے, تو کتابیں زیادہ ہو جاتی ہیں, وزن زیادہ ہو جاتا ہے, 40 کلو سے زیادہ تو وہ وہاں چلی گئی سامان میں اور باقی کتابیں ہاتھ میں. تو خیر اس کتاب میں میں وہاں پر آتا سعودیہ میں, تو اس میں لکھا ہے یا امام احمد حنبل نے یا اسحاق بن راوی نے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نماز میں یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ فلاں مصاب ہے, تو یہ بات بدعت ہے, اس کو بدعت ہی سمجھتے ہیں, اس کو بدعت سمجھتے ہیں. تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے, میں رفع دین کرنا چاہیے. ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت یہ اللہ نے فرض کی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کا جو ثبوت ہے وہ آپ جب بھی صحیح بخاری کھولیں گے انشاءاللہ کتاب نماز والی تو اس میں آپ کو مل جائے گا. تو بس یہی سمجھ لیں کہ رفع دین فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, واجب بھی ہے, یہ تینوں چیزیں ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت بھی ہے, پیروی بھی ہے, تو یہ چار چیزیں بن گئی. اس ہر لحاظ سے رفع دین کو سنت کو اپنانا چاہیے, اور یہ ایسی سنت ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث کا پتہ چلتا ہے. امام حاکم نے لکھا ہے غالباً کہ امام بخاری اپنے شاگردوں کے ساتھ ساتھ جہاں موجود تھے نا, رفع دین کرتے شاگرد بھی کرتے تھے, یظہرون شعار اہل حدیث, یہ اہل حدیث کا شعار نشان اس کو اس کا اظہار کرتے تھے, اعلانیہ اظہار کرتے تھے. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس آدمی کو مارتے تھے جو رفع دین نہیں کرتا تھا. تو یہ سنت جو ہے یا یہ فرض یا واجب جو بھی آپ کہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے, تو بس اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے.
جی جی, ایک چیز میں ایڈ کر دوں, پاکستان کے بہت بڑے محدث ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ, صرف میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا, بہت بڑا ایک جلسہ تھا, اس میں انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی, اور پوری ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ایسی صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے جو رفع دین کو منسوخ کرنے والی ہو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تمام احادیث صحیح احادیث موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع دین کو کرنے والی ہیں, اور اسی طرح صحابہ کا عمل ہے. تو اس کے باوجود اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا تو اس کی عقل پہ جو ہے شک کیا جا سکتا ہے, یا اس کے ایمان کو جو ہے اس کے ایمان پہ شک کیا جا سکتا ہے. تو بھائی سلار بھائی آپ نے پھر کہا ہے تو آپ پلیز جمپ کر لیں, آپ کے بعد عمران احمد بھائی نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ تشریف لے آئیں مائک پر.
جی السلام علیکم. جی مولانا صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, واجب بھی ہے, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو شخص اگر رفع دین نہیں کیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر نماز میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے مطلب کہ نہیں کرنے سے بھی اگر نماز کے واجبات ادا ہو گئے اور کسی ضمن میں وہ چیز نہیں کی گئی تو نماز ہو جاتی ہے. جیسا کہ اگر اتحیات کے بعد آپ سلام پھیر دیں, یا رکوع میں تین دفعہ پڑھنے کے بجائے, جیسا کہ سجدے میں تین دفعہ پڑھنے کے بجائے ایک دفعہ سبحان ربی العلیٰ بھی پڑھ لیں تو ہو جاتی ہے. تو میں اسی من میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ ڈیفائن کریں, اور آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں آپ, میں تو اس کو پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ اگر آپ کو ایک چیز بولتے تو میں آپ کو پوچھتا تھا کہ سنت ہے کس طریقے سے سنت ہے, یا واجب ہے تو کس طریقے سے واجب ہے. سنت تو ایک ایسا عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کہیں بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے. تو آپ یہ لے لیں گے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے رہ کے پیشاب کرے تھے تو ہم ہمیشہ کھڑے رہ کے پیشاب تو نہیں کر سکتے نا. تو میں اس ضمن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ ڈیفائن تو کریں کہ یہ کون سا عمل ہے نماز میں, کیا نہیں کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو بیان کیا ہے وہ آپ ساتھیوں نے سنا ہے, اور ممکن ہے بعض ساتھیوں نے ریکارڈ بھی کیا. میں نے جب سنت کہا ہے دلیل بیان کی, جب واجب کہا ہے دلیل بیان کی, سلو کمارے تم نہیں اسلی, اور باقی رات کی نماز کے بارے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں تو آسان جواب ہے کہ یہ رفع دین کے بغیر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہے. اب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق جب نماز نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں, تو پھر اس کو سمجھ لیں کہ وہ نماز کیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے یعنی رفع دین کے بغیر نماز سنت کے موافق نماز نہیں ہے, سنت میں کے مخالف نماز ہے. اب دوسری بات جو انہوں نے پیشاب کے بارے میں کہی ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے والی روایت نہیں ہے. یہ میرے بھائی کو علم نہیں ہے, حالانکہ صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے والی روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے چھت پر جب گزرے کے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنی قضائے حاجت کر رہے تھے. جالسن یقائدن علی ابنتین یکسی حاجتہ, قضائے حاجت کر رہے تھے. قضائے حاجت یا پیشاب ہوتا ہے, یا بڑا پیشاب یا چھوٹا پیشاب, تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ نہیں. دوسرا یہ کہ یہ مطلب یاد رکھیں کہ اہل حدیث کے نزدیک یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حدیث صرف صحیح بخاری میں ہوگی وہی ہم مانیں گے, جو دوسری ابو داؤد میں ہوگی اگر صحیح تو ہم نہیں مانیں گے, ترمذی میں صحیح ہوگی ہم نہیں مانیں گے. یہ کوئی اہل حدیث کا دعویٰ نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث ہو جاتے, چاہے وہ صحیح حدیث بخاری میں ہو, بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, جو سند کے ساتھ مرفوع ہیں, چاہے وہ صحیح مسلم میں ہو, چاہے وہ ابو داؤد میں ہو, چاہے ترمذی میں ہو, چاہے نسائی میں ہو, چاہے کسی اور کتاب میں. اگر حدیث کی سند صحیح ہے تو ہمارے لیے حجت ہے. اب وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے, تو اب وہ بیٹھ کر پیشاب کرنا بھی صحیح ہے, کھڑے ہو کر بھی, کھڑے ہو کر پیشاب ہو اس حالت میں صحیح ہے اور جائز ہے جب وہ انسان بیٹھ نہ سکے, اس کی جو ہے شرمگاہ نظر نہ آئے, جس طرح کہ یورپ میں یا جہازوں میں یا کسی اور جگہ جو ہے ہوائی جہاز میں, یا اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر مینا, اس میں مزدلفہ میں حج کے موقع پر مزدلفہ میں جو رات ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے حاجیوں پر, اور وہاں پہ شراب کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, 40-40, 50-50, 20-20 آدمی کھڑے ہوتے ہیں ایک ایک لیٹن پر, جن لوگوں نے حج کیا ان کو پتا ہوگا. تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر انہوں نے موبائل یورینیٹری ایک قسم کا مکان بنایا جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے جگہ تھی حاجیوں کے لیے, تو مجبوری کی حالت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشاب کیا تھا وہ مجبوری والی حالت تھی, تو مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے, بہتر یہی کہ بیٹھ کر کیا جائے, جس طرح دوسری حدیث ثابت ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ میں بتاتا ہوں, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو مجھے ماسٹر امین القاری کی زبان میں رکھی نظر آتی ہے. نقطہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کتاب منسوب ہے نا جس کو کہتے ہیں مسند امام اعظم, اس میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, یہ حدیث اس کتاب میں, اور بیٹھ کر پیشاب کرنے والی کوئی حدیث بھی اس میں موجود نہیں ہے. تو کم از کم جو بندی بریلوی اور انفی یہ تین فرقے جوائن کو, تو پھر بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے امام سے منسوب کتاب ہو اس پر بھی عمل نہیں کر رہے. تو بہرحال اس مسئلے پر مزید جو ہے بات سنی ہوگی, کیونکہ مناظرہ جو ہے وہ مناظرہ تو کسی ہونا چاہیے شرائط تو کسی بڑے عالم سے, تو آپ جو ہے صرف سوال کی آپ کر سکتے ہیں, تو ہم نے جواب دے دیا کہ رفع دین کے بغیر نماز سنت کے خلاف ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اب نماز پڑھنے والے کئی ایسے نمازی ہیں جن کو نماز کا 1/10 حصہ ثواب ملتا ہے, کسی کو 1/9, کسی کو 1/8, جس طرح حدیث میں آتا ہے. تو سنت کے مطابق نہیں ہے, سنت کے مخالف ہے یہ رواج نماز رفع دین کے بغیر. باقی جو ہے وہ امور اللہ ہی جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب.
بھائی کوشچن آنسر کا سیشن ہے, یہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی ہے. سلام بھائی, آپ کو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. اگلے ساتھی کو ہم باری دیں گے. اب اگر اب آپ نے اگر کوشچن کرنا ہے تو آپ اپنا ہاتھ ریز کریں گے, اس کے بعد آپ کو اپنی باری پہ جواب دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے ادھر ایریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی اور پھر آپ کو ریڈ آؤٹ دے دیا جائے گا. آپ خوشی آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ دوسری کتابوں کی صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں سن کر خوشی. ہم تو بھائی کہتے ہی ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث یہی اسلام ہے, یہ آپ نے عجیب بات لکھ دی ہے. آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث کے منج کا ہمارے. تو وارن پینڈو بھائی آپ تشریف لیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک منٹ پہلے بھائی, جزاک اللہ خیر. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں ان کے جو مفتکی آتے ہیں ان کے رومز کے اندر, تو ان بیچاروں کے پاس دلائل تو ہوتے ہی نہیں ہیں, مقلد تو ہوتا ہی پیدل ہے دلائل سے, دے آر بلائنڈ فالوورز. تو بیچارہ آتے پھر تسلیاں دیتا ہے اپنے مریدوں کو اپنے گاہکوں کو. اس سے میں نے بھی یہی بات سنی, سرار بھائی کا قصور نہیں, یہ بیچارے خود سنتے ہیں ان ملاؤں سے. وہ یہی کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ریز جو ہیں یہ صرف بخاری کرتے ہیں, یہ جو ہے دیگر حدیث کی کتابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ والی سے نہیں مانتے. تو سادہ لوگ بےچارے کیا جانے, وہ کہتے ہیں ملا صاحب جو کہہ رہا ہے اس کو پتا تو نہیں, یہ تو مفت کی ہے, اس کا کام تو سارا کا سارا چلتا ہی مجھ پر ہے. تو اس نے تو فساد پیدا کرنا ہے, بگاڑ پیدا کرنا امت کے اندر. اللہ انہیں ہدایت دے. بھائی یہ بات واضح ہو, کئی بار ہوتی ہے کہی جاتی ہے, اہل حدیث کہتے ہی اسے ہیں جو قرآن حدیث کو مانے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث بھی ہو صحیح بھی ہو چاہے وہ کسی کتاب میں بھی ہو اور یہ حدیث اس کو نہ مانے؟ تو یہ اپنے ذہن سے یہ پروپیگنڈا اتار دیں, واپس پھینک دیں ان مقلدین کے اوپر, جیسے کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں پڑی ہوئی ہیں, دماغ پر بھی وہ بند ہو چکے ہیں, وہ کچھ دیو بند ہیں کچھ دیو گند ہیں. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. یہ پروپیگنڈے بیچارے ایسے کرتے ہیں کہ سن کر انسان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. ایسے مذہب کی خیر باتیں لاجانی قسم کے پروپیگنڈے جن کی کوئی جو حیثیت ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ایک آدمی آگے کہ جی میرا سوال پوچھو کہ یہ جو نماز تو فرض ہے تو رفع دین کرنا جو ہے رجی نے کہ کیا پھر انسان کافر ہو جاتا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دوسری بات رفع دین کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کا ہو رہا ہے, اب اس نے اس کو تارک نماز بنا دیا ہے, وہ مسئلہ ادھر لے گئے ہیں دوسری طرف. تو میرا اللہ آپ کو ہدایت دے, آپ پلیز آرام سے بیٹھیے سنیے, وہ تحقیق کریں انشاءاللہ. جتنا مسئلہ آج یہاں سنا ہے اس پہ تحقیق کریں, دوبارہ شیخ صاحب آئیں گے, جو آپ کے ذہن کے اندر کوئی نئی بات ہوئی پھر دوبارہ پھر پوچھیے گا.
جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا کوشچن مجھے ٹیکسٹ میں مل گیا ہے,
پینٹو بھائی کا. جی پینٹو بھائی میں آپ کا کوشچن کر لیتا ہوں پھر. انہوں نے پوچھا ہے جی کیا بچوں کے قرآن ختم کرنے یا حفظ کرنے پر دعوت کرنی جائز ہے امین پارٹی؟ تو اس کے بارے میں.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائز ہے, اس کی دلیل وہ مسند دارمی کی روایت ہے, مسند دارمی کے آخر میں جو حسن سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن ختم کرتے تھے تو اپنے سارے رشتہ داروں کو, اپنی اولاد کو, ان کے پوتے تھے, بیٹے تھے, پوتے تھے, پڑپوتے تھے, 80 کے قریب عالمت, ان کو اکٹھا کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے. تو یہ مسند دارمی میں فضائل قرآن کا جو باب ہے وہاں پر ستے ہیں. اس کے علاوہ کچھ تابعین کے بھی آثار ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے قرآن حدیث اجماع اور صلی اللہ علیہ وسلم کے منج کو مد نظر رکھتے ہیں. صحابہ کے دور میں ایک کام ہوتا ہے, کوئی انکار نہیں کرتا. تو یہ سب سے بڑی جواز کی دلیل ہے. اس لیے امین پارٹی جو ہے ان کو اس بارے میں یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم دارمی تو غالباً کے پاس ہوگی, وہ پڑھ لے.
اکاڑوی بھائی جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں, یہ جو ابھی سلار بھائی آئے تھے, تو بھائی سلار بھائی آپ کو ابھی اس چیز کا پروف مل گیا کہ ہم صحیح حدیث جو کسی بھی کتاب میں ہو ہم اس کو مانتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر فتویٰ بھی شیخ صاحب نے جیسے ابھی دی ہے. تو اس سے آپ کو جو ہے سکون ملا ہوگا انشاءاللہ. تو لسنر بھائی آباد ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب سے میرا ایک سوال ہے, ایک نہیں بلکہ دو سوال ہیں, کہ صابن سے نہانے کے بعد وضو کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا علماء حق کے دلائل ہیں, ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ, ان میں کیا فرق ہے؟ جی جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہانے کا جو طریقہ حدیث میں آیا ہے غسل جنابت کے سلسلے میں, تو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے استنجا کرتے تھے, پھر وضو کرتے تھے جس میں سر کا مسا نہیں ہے اور پاؤں نہیں دھو جاتے, پھر آپ غسل کرتے تھے, سارے جسم پر پانی بہاتے تھے. تو اسی اب غسل جب آدمی کرتا ہے سارے جسم پر پانی بہاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ صابن بھی لگائے گا, صابن لگائے گا تو اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے گا. آپ کا غالباً یہ مقصد ہوگا کہ اب شرمگاہ کو اس کا ہاتھ لگ گیا ہے تو اب اس کا وضو کا کیا ہوا, وضو اس کا باقی ہے کہ نہیں. تو عرض ہے کہ اب غسل سے پہلے جو وضو کیا گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آپ کے عمل سے ثابت ہے. ورنہ اس حالت میں انسان جو ہے وہ تو اس پر یعنی غسل فرض ہوتا ہے, غسل جنابت ہو جم بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جم بھی ہونے سے پہلے یہ وضو, اور پھر وضو بھی نہ مکمل نہ سر کا مسا ہے اور نہ پاؤں دھوئے گئے ہیں. تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. اب اگر کوئی آدمی غسل کرتے ہوئے اس نے صابن لگا دیا, شرمگاہ کو اس کا ہاتھ لگ گیا, تو ہماری تاکید میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر اس کے بعد وہ اپنے اوپر پانی ڈالے گا تاکہ صابن سارا دور ہو جائے, زائل ہو جائے, یہ آخری طور پر جو اپنے جسم کے اوپر وہ پانی ڈالے گا سارے یعنی سر سے لے کر پاؤں تک سارا بہا دے, اور اگر غسل جنابت کر رہا ہے تو آخر میں پاؤں بھی دھو دے. تو اس طریقے سے جب وہ فارغ ہو گیا اس کے بعد وہ تولیے سے اس طریقے سے اپنے جسم کو پوچھ لے کہ اس کی شرمگاہ کو اس کا ہاتھ نہ لگے. اگر اس کا آخری دفعہ پانی ڈالنے کے بعد کوئی ہاتھ نہ لگا جسم کو, تو اب اس کو دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یغتسل بعد الغسل, کہ غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے, اسی پر محمول ہے. ہاں اگر وہ اپنا جسم صفا کرتے کرتے پوچھتے پوچھتے اس کا ہاتھ لگے شرمگاہ کو, تو اس کو چاہیے کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کر لے, کیونکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مس سفر جو فل یتوضا. لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا اور اس نے اس سے پہلے اگر یہ ہاتھ لگا وضو جب وہ صابن استعمال کرتا تھا, لیکن آخری دفعہ جب اس نے اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیا, سارے جسم دھو دیا, تو ہاتھ نہیں لگا, تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, واللہ عالم. دوسرا جو ہے سوال, امارہ کہتے ہیں حکم دینا, یعنی امارہ امر سے ہے, اور ہم حکم دینا کس کا؟ برائی کا. یعنی ایسا نفس جو برائی کا انسان کو حکم دیتا ہے, برائی پر ابھارتا ہے, اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور لوامہ ملامت کرنا, جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے بڑا غلط کام کیا. تو اس کو نفس سے لوامہ کہتے ہیں, لوامہ یعنی ملامت کرنے والا. تو یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب.
جی ایک بہن نے سوال کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا, پانی زیادہ استعمال کرنا جائز ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گھر کی صفائی کے لیے یا جو چیزیں دھونی ہیں ان کی صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ پانی اتنا استعمال کر رہی ہے جس سے اس کی خوب صفائی ہو جائے. پانی کو فضول بہا دینا بغیر کسی وجہ کے اسراف کرنا یہ صحیح نہیں. مختلف مقاصد کے لیے پانی استعمال کرنا, مثلا آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں, دیواریں یا فرش دھو رہے ہیں, برتن دھوئے جا رہے ہیں, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح مثلا ایک آدمی کے گھر میں موٹر ہے, اب اس نے پانی جو ہے نا وہ مشین چلا دی, سردیوں کا مہینہ ہے, سردیوں کا موسم ہے, تو اب وہ پانی جو ٹوٹی سے آ رہا ہے وہ بہت ہی ٹھنڈا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ زمین سے تازہ پانی آئے, تھوڑی دیر بعد آئے گا, دو تین منٹ بعد, تو دو تین منٹ تک پانی کو بہانا یہ بھی صحیح ہے. پانی کا فضول صاف کرنا یہ شریعت میں ہے. بہرحال آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ پانی اگر دھونے کے لیے استعمال کیا جائے, اگر زیادہ بھی استعمال خوب استعمال کیا جائے تاکہ وہ جگہ خوب صاف ہو جائے. کما یونک کا سو بول, اب یہ زور کے حدیث میں الفاظ آئے کہ جس طرح سفید کپڑا خوب خوب صفا کر دیا جائے, تو اگر ہے تو پھر جائز, اس میں کوئی حرج نہیں.
شیخ صاحب ایک اور سوال ہے, کیونکہ یہ پہلے سے میرے پاس پڑے ہوتے ہیں لکھے ہوئے, تو مجھے اب یاد آیا ان کا, ان بہن کے سوال کے ساتھ ہی. تو یہ سوال یہ ہے کہ عام طور پہ میں نے بھی دیکھا ادھر روم کے اندر اپنے بھائی جو ہیں ہمارے, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ماشاء اللہ کا, سوری سبحان اللہ کا. تو سبحان اللہ کا لفظ جو ہے یہ تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے, اکثر نمازی جب اگر امام بھول جائے تو پیچھے سے جو ہے مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو یہ تعجب کے لیے, خوشی کے لیے جو ہے اللہ اکبر کا, جہاں تک میں نے حدیث کو سٹڈی کیا, اس بارے میں بتائیں کہ تاکہ ساتھی جو ہے اس کی اصلاح کر سکے.
سبحان اللہ کا جو لفظ ہے وہ ایک تو اگر امام بھول جائے تو اس کو یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ کا لفظ ہے, اس کو تسبیح کہتے ہیں, امام بھول جائے تو اس کو یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ سبحان اللہ بعض اوقات تعجب والی جگہ بھی ہو سکتا ہے, بعض جگہ خوشی والی بھی, خوشی والی جگہ پر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ صحیح ہے. اللہ اکبر بھی آتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خربت خیبر, اور اسی طرح اور بھی ہیں, تو یہ مسائل اجتہادی ہیں, سب لحاظ سے یہ صحیح ہے. تو خوشی کے موقع پر زیادہ بہتر یہ کہ الحمدللہ کہا جائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.
شیخ صاحب ایک ساتھی ہیں, یہ ابو عبداللہ کینیڈا سے, یہ آن لائن ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیکچرز کے متعلق جو یہ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے عقیدے کی اصول دین کتاب کے حوالے سے, تو ایک تو انہوں نے پوچھا ہے, میں باقی ساتھیوں کو بھی بتا دوں, انشاءاللہ وہ قرآن سننا پہ اویلیبل ہے. جو ریمیننگ لیکچرز ہیں وہ اپ ڈیٹ میں نے تو کر دیے ہیں, لیکن وہ ہمارے احیاء بھائی ہیں وہ ذرا مصروف رہتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل اپ ڈیٹ کر دیں گے, میں نے اپلوڈ کر دیا ہمارا ڈیٹا. دوسرا ابو عبداللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ جو دو ٹیپس جو ہیں اس کی انکمپلیٹ ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہو گیا جواب. دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی میں کر چکا ہوں, ابو عبداللہ بھائی میں اپلوڈ کر چکا ہوں, وہ دوسرے ایک اور بھائی ہیں ان کو پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جلد از جلد اس کو فائنلائز کریں, وہ اصل میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. بہرحال اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا عقیدہ وسطویہ آف امام ابن تیمیہ, اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ بیان کیا یا نہیں کیا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ نہیں کیا ہم نے, تو انشاءاللہ وہ پروگرام ہمارا ہے, یہ بک کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد شیخ صاحب انشاءاللہ ضرور اس کو کریں گے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ جواب مل گیا. اور بھائی دوسرے یہ ٹھگو بدماش بھائی, آپ نے جو سوال کیا اس کا شیخ صاحب آلریڈی جواب دے چکے ہیں, تو یہ ایک بحث بن جاتی ہے. اب ایک بندہ آ گیا وہ کوئی اور نک سے تھا, اور اب آپ وہی بات جو ہے, جب ایک بات کا آلریڈی جواب ہو چکا ہے کہ نماز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ رفع دین کے ساتھ ہے, پھر آپ نے لکھا ہے فرض ہے واجب ہے, تو یہ ایک فضول قسم کی بحث ہے. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ اپنے عالم کو لیں, ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں بھائی, اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی مناظرہ کرنا چاہیں یا جو بھی کوئی بات کرنا چاہیں, گفتگو کرنا چاہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے, نماز کے صحیح سنت کے حوالے سے, تو آپ آئیں اور بات کریں, ہم تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں. ہاں شرائط اس کی پہلے سے ہم طے کریں گے. جی
اس میں یعنی مناظر سے پہلے یہ شرط یاد رکھیں کہ جو دیوبندی یا بریلوی حضرات ہیں ان کے ساتھ ہو, دیوبندیوں سے سب سے پہلے علماء دیوبند پر بات ہوگی, تین گھنٹے سے کافی اور بات ہوگی. اسی طرح بریلیوں سے تین گھنٹے جو ہے ان کے بریلی علماء پر بات ہوگی اور تین گھنٹے سے کافی اور بات ہوگی, اس کے بعد فائدین وغیرہ, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اصل اختلاف ہمارا عقیدے کا ہے, ایمان کا ہے, بنیادوں کا ہے, اور یہ جو رفائدین یا فاتح کے مسئلے کو لے کر اس کو چھپا دیتے. دیوبندی حضرات جو اللہ اور رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں, جو عقیدے میں شرک کرتے ہیں, علی کو مشکل کشا کہتے ہیں, رسول اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں, فریاد اور ساجو تباہ سمجھتے ہیں, ان باتوں کو وہ پیچھے کر کے لوگوں کو رفائدین وغیرہ کے مسائل میں پھنسا دیتے ہیں, مسئلہ بھی نکال کی طرح. تو اس لیے اگر کوئی مناظر ہوگا تو میں انشاءاللہ تیار ہوں, لیکن اس میں حساب سے پہلے دیوبندیوں سے تو علماء دیوبند پر بات ہوگی, اور میری طرف سے تو میں نے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ کوئی اہل حدیث اگر کوئی کرائے گا تو اللہ اس کو جزائے خیر سے کچھ انعام بھی دیں گے, لیکن یہ مناظرہ انٹرنیٹ پر کوئی انعام نہیں ہوگا, کیونکہ انٹرنیٹ پر تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی کھلے میدانوں جو ہے نا جب مناظرہ ہوگا تو پھر انعام ہوگا, لیکن انٹرنیٹ پر بھی ہم مناظرے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں, لیکن پہلے دیوبندیوں سے علماء دیوبند پر, بریلیوں سے علماء بریلی پر, اور بعد میں فقہ حنفی پر, ذرا فقہ حنفی لوگوں کو پتہ بھی چلے اور اس پر ہم عمل بھی کرائیں گے, اور اس کے بعد باقی انشاءاللہ ہوگی. باقی جو ساتھی سوال کریں کیونکہ وقت بہت اچھی گزر رہا ہے.
نہیں دوسرا ایک اور بات ہے کہ یہ کبھی بھی پالتا پہ کیا, ویسے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کریں گے. شیخ صاحب آپ کی ایک بات میں یہاں پہ کوٹ کرتا چلوں کہ زہر کا پیالہ پی لینا پسند کریں گے دیوبندی, لیکن کبھی بھی عقائد علماء دیوبند پہ کبھی بھی دیوبندی بات کرنے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. عقائد ان کے اتنے غلیظ ہیں کہ جو میں اب کیا کہوں کہ جو سیوں کا عقیدہ تشمیس کا وہ انہوں نے جو ہے وحدت الوجود کی وجہ سے یہ شامل کر چکے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے. تو گڈ بائی فار یو بھائی, آپ تشریف لیں مائک پر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک کیا برہمی شریف ایک احادیث ہے کہ جس نے ولی نہیں کیا اس کی کوئی نماز نہیں, تو پھر تو جناب اس سے ظاہر ہے تو صرف تمام ہی وضو کرے تو حنفی تو سارے وضو کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حنفی حضرات جتنے بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جب داڑھی کاٹنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کی احادیث کو فوراً پیش کرتے ہیں. تو یہ کیا دیکھنا پانا, کبھی ان کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کو غیر صحیح کہتے ہیں, کبھی امام ابو ہریرہ کو, جب اپنی مرضی کی احادیث ہوتی ہے تو پھر جناب ان سے لے لیتے ہیں. تو اس بارے میں ذرا بتا دیں کہ جو برہمی شریف کی احادیث ہے جس نے وہی نہیں کیا اس کی کوئی نماز نہیں, ذرا عربی میں پڑھ دیں تاکہ میں اس کو یاد بھی کر لوں. جی شکریہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے وہ پوری روایت تو یاد نہیں ہے, لیکن اس میں یہی الفاظ ہیں کہ جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں, لا وضو لا صلاۃ من لا وضو لہ. اور یہ غالباً روایت سنن میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد وغیرہ میں, اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. تو فی الحال تو مجھے یاد نہیں ہے, اگر آپ کو ضروری پوچھا جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اصل کتاب سے دیکھ کر جو ہے آپ کو سنا دیں گے. دوسرا سوال کرتے ہیں.
دوسرا سوال انہوں نے جو کیا
ہے, نہیں وہ تو سوال نہیں ہے, وہ تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ نے حقیقت والی باتیں بیان کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہی باتیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں دیوبندی اور بریلی بڑی دوگلی چالیں کرتے ہیں. ایک ہی یہ مسئلہ امین القاری صاحب دیکھیں کہ یہ مجموعہ رسائل میں پہلی جلد میں جہاں پر مسئلہ آتا ہے نا امین بن جار کا, اور آل حدیث بیان کرتے ہیں کہ عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, وہ امین بن جار کہتے تھے. وہاں پر مسئلہ امین القاری صاحب لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سرے سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ عطا کی 200 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہو, سرے سے ثابت ہی نہیں. اور آگے اسی کتاب میں کوئی 100-200 صفحے آگے جنازے میں قرات کا مسئلہ آیا تو عطا سے روایت ہے کہ وہ جنازے میں قرات نہیں کرتے تھے. تو وہاں امین القاری صاحب نے لکھی سرخی اور لکھا ہے کہ مکہ جو ہے یہ اسلام کا مرکز ہے اور عطا بن ابی ربیعہ اس کے مفتی ہیں اور 200 صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے. وہاں کہتے ہیں کوئی ملاقات ثابت نہیں ہو, یہاں کہتے ہیں ملاقات شرف ہوتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر کی حدیث اگر ہوئی ہے تو کہتے ہیں وہ بچے تھے, چھوٹے بچے تھے, اور جب وہ داڑھی والا مسئلہ تو پیش کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی مسئلے ان کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کو حدیث کی طرف ہدایت دے, حدیث میں ہی دونوں جانوں کی کامیابی.
اور رائے والی بات یہ خطرناک ہے, جو اسی طرح جو امام جعفر صادق جو ہیں انہوں نے یہی بات امام ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی تھی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. ماشاء اللہ میں نے آپ کی تقریر تو پورے سن نہیں سکی, مگر الحمد للہ میں نے ریکارڈ کیا ہے, میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے سن لوں گا. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے کوئی حدیث آتی ہے کہ آخری دور میں کچھ لوگ میری حدیثوں کو بھول جائیں گے اور میری حدیثوں پہ عمل نہیں کریں گے, مگر کوئی ایسے مگر چند ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ میری حدیثوں کو ڈھونڈیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تو ایسے کوئی حدیث آتی ہے تو شیخ صاحب آپ تھوڑا اس کا وضاحت کر دیں. اور کیونکہ لائن بہت زیادہ تو میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. میرا دوسرا سوال یہ ہے شیخ صاحب کی حشر کے دن قیامت کے دن سب اپنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے رہیں گے, اور یہ جو احناف جو ہے نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کسی کو اپنا امام نہیں بنائے تو یہ کہاں کھڑے رہیں گے, تو بڑے مہربانی کچھ یہاں پر احناف بھی موجود ہیں یہاں پر جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں, تو الحمدللہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ اہل حدیث کہاں کھڑے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو حدیث آپ نے بیان کی یہ مجھے یاد نہیں ہے, یعنی یہ اگر صحیح سند سے کہیں روایت ہے تو مجھے یاد نہیں ہے, واللہ عالم کسی اور سے پوچھیں. یہ دوسرا جو ہے سوال کہ حشر کے دن لوگوں کو ان یعنی اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے, تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامام, اس دن ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کی تشریح میں دو اقوال ہیں, ایک یہ کہ نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا, ہر آدمی کو نامہ اعمال دیا جائے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اپنے امام اور مطبوع کے ساتھ آئیں گے, جس طرح کے حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوگ جس کی پیروی کرتے تھے اس کے ساتھ ہی آئیں گے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ کسی کی پیروی غلط طریقے سے ہوتی تھی نا تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوں گے, عیسائی پولس کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ یہ پولس کی پیروی کرتے ہیں, پولس جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سولی کا عقیدہ جس نے گڑا, اس کے ساتھ یہ عیسائی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح یہ ہمارے جو انفی بھائی ہیں یہ امام ابو حنیفہ کو جو ماننے کے دعوے دار ہیں, یہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں آئیں گے. کون آئیں گے یہ بھی بتا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں شیخ علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں, یعنی لکھنے والے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے, کتاب کا نام ہے مجالس حکیم الامت, اس میں ہے غالباً صفحہ نمبر 345, اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ مجلس جو ہے نا یہ مجلس مذاکرہ ہے, یہ مجلس تحدیث نہیں ہے. یہاں میں حدیثیں نہیں بیان کرتا ہوں جس طرح محدثین بیان کرتے تھے, یہ سوال جواب مذاکرہ ہے. اس میں اگر کوئی غلطی لگ جائے وہم ہو جائے تو ساتھی درگزر کرے, یہ یہاں ذرا کی دلیل نہیں ہوتی, محدثین نے اس میں فرق کیا ہے. تو خیر وہ اس کتاب میں تھانوی صاحب کا یہ قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, وہ ان کے الفاظ ہیں کہ امام حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے. تو اب جو دوبندی بریلی اور حنفی ہیں یہ تو تقلید کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امام حنیفہ کے ساتھ نہیں ہوں گے, یہ غیر مقلد امام حنیفہ کے ساتھ ان کا کوئی حشر نہیں ہوگا, وہ تو علی حدیث کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ علی حدیث کا کون سا امام ہوگا, تو اس بات کا جواب آج سے 600 سال پہلے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح میں, یوم ندعو کل اناس بامام, اس دن کو یاد کرو جب سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین نے یہ کہا ہے کہ ھذا اکبر شرف لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث, یہ اہل حدیث کے نزدیک کے لیے سب سے بڑی شرف والی یہ آیت ہے. لانا امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کا امام نبی امام ہے, ان کا امام کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل حدیث اپنے نبی کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ان کو امام مانتے ہیں. اور یہاں پر امام سیوطی کا بھی ایک قول مجھے یاد آ گیا. امام سیوطی فرماتے ہیں اپنی کتاب الکنز المدفون میں الفلق المشحون میں, میرا جو بیان ہوتا ہے اس میں وہ مقررانہ طریقہ تو ہوتا نہیں, میں اسی تقریر کا طوفان مجھے آتا ہی نہیں, لیکن حوالے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو حوالے تمام طالب علم ساتھی بھائی جو ان کو یاد کر لیے کریں گے, آپ کو ضرورت پڑیں گے. تو سیوتی نے لکھا ہے کہ جو آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو امام بنا کر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے لیے دشمنی کرتا ہے, چاہے یہ اصول کا معاملہ یا فروع کا. کہتے ہیں فوق خارج ان سنت والجماعت, یہ آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. تو معلوم ہوا کہ امام سیوطی کے نزدیک دیوبندی بریلی دونوں اہل سنت والجماعت کے خارج ہے, تو خواہ مخواہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. تو حشر میں اہل حدیث کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, یہی بات اور لوگوں نے بھی کہی ہے, اور یہی بات جو ہے امام زہری کا بھی اقوال مجھے یاد آ گیا, وہ بھی آپ کو سنا دوں. کتنی پیاری بات ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے کتاب و توحید میں, صحیح بخاری میں, اور امام صابونی نے عقیدہ تو صاحب الحدیث میں. امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علی اللہ البیان, دین کا بیان کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. وہ علی الرسول البلاغ, اور رسول کا کام کیا ہے؟ دین کو آگے پہنچا دینا. وہ علینا تسلیم, اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرے, یعنی اللہ رسول کی بات کو. تو یہ اہل حدیث کا منہج ہے, اور یہی اہل حدیث کے امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس انہی کے ساتھ اہل حدیث کا شروع.
السلام علیکم. شیخ صاحب, میں اگر آپ مدم جائید بھائی یا ٹیکس میں لکھ دیجیے گا مجھے کہ اگر نیکسٹ درس آپ کا اگر رجم سے متعلق ہے تو پھر انشاءاللہ یہ سوال میں جو ہوں پھر نیکسٹ درس میں کروں گا, کیونکہ میرا سوال جو ہے رجم سے ہی متعلق. ذرا یہ لکھیں اگر نیکسٹ درس ہے اسی کے متعلق تو انشاءاللہ جو ہے پھر میرا سوال جو ہے. اچھا نیکسٹ درس چلے انشاءاللہ. اچھا ابھی میں اپنا ہاتھ جو ہے نیچے کرتا ہوں, آ جائیں ابو جنید بھائی آپ آ جائیں, یہ پھر نیکسٹ درس میں انشاءاللہ ہم سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سے میں نے دو سوال مطلب پوچھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بلکہ غسل کرتے ہیں نارمل غسل, تو اس میں نیت کا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ نیت کرنی ضروری نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے دیوبند میں اور ہنفی میں کیا فرق ہے؟ اس کا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز بتا دیجیے, بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے, اور غسل میں غسل کے بعد جو ہے نا شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. اس سلسلے میں اب ایک آدمی نے وضو نہیں کیا نا اور صرف غسل کر لیا تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں اس بارے میں یہ میری تحقیق ہے کہ اس کا اگر اس نے آخری دفعہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک سارا پانی ڈال دیا ہے تو اب اس کا یعنی اس کا وضو کرنا ضروری نہیں ہے, اگرچہ کچھ اہل حدیث واقع تھے کہ اس کو وضو کرنا ضروری ہے. میں وہ دلیل پیش کرتا ہوں, میں سلمہ یا حضرت عائشہ غالباً ان کی روایت ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما یکفی لکے ان اچھا انما یکفی لکے ان تحصی علی راسک کے ثلاث آسیات. خیر یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے. اور نیت جو ہے وہ تو آدمی جو بھی غسل کرتا ہے یا وضو, اس کی جو نیت ہوتی ہے دل میں نیت کرنی چاہیے, دل میں ارادہ ہونا چاہیے. یہ جس طرح ہمارے پاس ہنوی بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اور راستے میں پانی میں گر گیا بیچارہ پاؤں پھسلا ہے اور دو چار اس میں گوتے لگائے باہر آ گیا تو اس کا وضو ہو گیا, یہ نہیں ہے کوئی مسئلہ, یا غسل ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ کیا سوال تھا مجھے؟ دوسرا ہاں جی دوسرا جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا تفصیل طلب ہے. بس مختصر یہ سمجھیں کہ حنفی جو حنفیوں کے جو عقائد ہیں ان عقائد میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ کوئی بھی نہیں. حنفی فقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک اشعری سمجھتے ہیں, سیدنا علی کو مشرک اشعری سمجھتے ہیں, جبکہ دیوبندی اور بریلوی دونوں سمجھتے ہیں. اور دیوبندی اگر کہیں یہ جھوٹ ہے تو میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ حاجی امداد اللہ صاحب جو ہیں جن کو یہ مہاجر مکی کہتے ہیں جو سید الطائفہ ہیں, وہ اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا, اسی طرح رسول اللہ کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں, بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں خدا بننے کا طریقہ لکھا ہے کہ آدمی اتنا ذکر کرے کہ حتیٰ کہ وہ مذکور یعنی اللہ بن جائے, یہ انہی کے الفاظ ہیں. تو یہ خدا بننے کا طریقہ یہ علی مشکل کشا یہ حنفیوں کے عقیدے نہیں ہے, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی حنفی نہیں ہے, انہیں فرق ہے. تو تفصیل طلب ہے یہ موضوع, انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس موضوع پر مسلسل دو چار ہفتے جو ہیں وہ انشاءاللہ مباحثہ چلے گا. فی الحال یہ مختصر جو آپ نے میں نے آپ کو بتا دیا اس پر اتفاق ہے.
جی بہادر, آپ کو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے ٹیکس کے اندر کہ آپ کو آپ کی اپنی باری میں جواب دیا جائے گا, پھر آپ ٹیکس کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں, یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کیا بھی دیتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں, آپ کو باری میں جواب دیا جائے گا. دوسرا ایک بہن نے سوال کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے جی میں اپنے بیٹے کو حافظ بنانا چاہتی ہوں بٹ مگر میرے ریلیٹیوز کہتے ہیں کہ فتنے کا دور شروع ہونے والا ہے, بھول جائے گا تو تمہارے بچے کو گناہ ہوگا, کیوں اس بچے پر بوجھ ڈالتے ہو؟ یعنی لوگ اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کیا میرے بچے کو حافظ کروانا اس پر بوجھ ڈالنا تو نہیں, اور اگر بھول جائے اللہ نہ کرے تو اس کو عذاب ہے؟ اس بارے میں جواب دیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن جو بھول جاتا ہے یہ گناہ ہے, جرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو سزا دے گا اور اگر چاہے تو معاف کر دے. قرآن یاد کر کے بنانا نہیں چاہیے. رہا یہ کہ اس ڈر کی وجہ سے بچے کو قرآن حفظ ہی نہ کرایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حفظ والے جب سارے کو مدرسے اور لوگ حفظ کرنے والے سارے ختم ہو جائیں گے. ہر حافظ کے بارے میں یہی ڈر ہے کہ اس کو ممکن ہے بلا دے. اس لحاظ وجہ سے آپ کے جو رشتہ دار جو ہے اقلی دلیل پیش کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کے بچے کی دماغی حالت اچھی ہے اور اس کا حافظہ اچھا ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو قرآن یاد کرا دیں, اس کا بڑا ثواب ہوگا, آپ کو بھی اجر ملے گا, اور بچپن میں قرآن جو یاد ہو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے, بہت پتھر کی طرح ہوتا ہے. میں نے اب اس عمر میں بڑی عمر میں, اب میری عمر ہے کوئی تقریباً 48 سال, 48, تو تھوڑا سا پہلے میں نے قرآن یاد کیا اس عمر میں, بڑی عمر میں, تو اب اس کو برقرار رکھنا جو ہے بڑا مسئلہ ہے, مسلسل جو ہے وہ روزانہ دہرانا پڑتا ہے. لیکن جو بچے ہو نا چھوٹے, ان کو تو اس طرح دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. بہرحال اگر وہ بچہ قرآن یاد کر لے گا تو اس کو دینی لائن پر لگائیں, تو جب وہ دینی لائن پر چلتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور قرآن کو نہیں بلائے گا. تو یہی ہے کہ اس قسم کے یعنی قیاسی امکانی سوالات کی بنیاد پر اسے بچے کو قرآن سے روکنا صحیح نہیں ہے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دماغی حیثیت اتنی نہیں ہے تو پھر نہ اس پر لگائیں. اور یہ بھی ہے, اسے یہ بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ بچے کو بچپن سے ہی کسی اسلامی جو ہے مدرسے میں داخل کیا جائے. کتاب و سنت کے جو حاملین ہیں وہ عربی زبان سیکھ لے, کتاب و سنت سیکھ لے, دین کا علم سیکھ لے تو بہت بڑا مبلغ بنے. تو میرے حافظ سے خیر مبلغ اور عالم اس کو فضیلت حاصل ہے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. جس طرح بھی آپ مشورہ کر لیں, بارہ بچے کو دین کی لائن باری چلائیں.
یہ انہوں نے پوچھا کہ یہ شیخ بدی انشاء راستے نے انہوں نے کس وقت کس عمر میں حفظ کیا تھا؟
شیخ بدی نے بھی بڑی عمر میں ہی حفظ کیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. غالباً انہوں نے 2 مہینے میں غالباً قرآن یاد کیا تھا اور میں نے 3 مہینے میں الحمدللہ. جی عبداللہ بھائی آ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آپ کے لیکچر میں نے اس کا ریفرنس سنا تھا اس کتاب کا, کہ امام بخاری کی خلق افعال العباد, مجھے پتہ کرنا ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ موجود ہے یا نہیں, اور دوسرا کہ اس کتاب کا بمبئی تحقیق یا تقریب کے ساتھ اردو ترجمہ موجود ہے یا نہیں. تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا آپ سے, اور رہے تو یہ پاکستان میں مل سکتی ہے. اور یہ کتاب کیا خالی ایک مجموعہ احادیث کا ہے یا یہ تفصیلی کتاب امام بخاری نے لکھی تھی؟ تو ذرا اس پہ ذرا خود روشنی ڈالیں گے, ذرا بتائیے ذرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا, اس کے بعد ایک اور سوال کریں گے, اس کے بعد کسی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اب اذان کا وقت ہونے والا ہے, میں نے جا کر مسجد میں نماز پڑھانی بھی. ہاں جی, تو اب ہمارے پاس انشاءاللہ 5 منٹ باقی رہ گئے, تو اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا, معذرت ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے سے. تو یہ خلق افعال العباد میرے لیے کتاب ہے, اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا ہے. ہاں تخریج و تحقیق سے چھپی ہوئی ہے, اس کی بڑی اچھی تحقیق ہوئی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا. یہ حدیث کی صحابہ کے اقوال, تابعین کے اقوال کی کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے. اللہ کرے کوئی آدمی اس کے ترجمے کے لیے کھڑا ہو جائے, دیکھیں اگر اللہ ہمیں موقع دیتا ہے تو شاید ہم اس سے شروع کریں. تو بہرحال یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کتاب علم کا مجموعہ ہے اور اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا تھا.
نہیں بھائی یہ بڑا تنگ کر رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا, کیا حنفی دیوبندی لڑکی سے نکاح جائز ہے یا اہل حدیث لڑکی کا دیوبندی مرد سے نکاح جائز ہے؟
نکاح کے معاملات وہ خود طے کر لیں گے تفصیل کا. بارہ اگلا سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معذرت, اصل میں شیخ صاحب یہاں ہمارے شہر میں جو ہے, میں ایک دفعہ لائبریری سے کتابیں لائے, چار موٹی جلدیں تھیں, اس پہ لکھا تھا فتاوا دیوبند مکمل مدلل. تو جب کتابیں کھولی میرا, اس میں نہ قرآن کی کوائی تھی نہ تیسری طرح فقہ کی عبارت تھی, اور خود ہی سوال ہے خود ہی جواب ہے. وہاں یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا غیر مقلد بریکٹ میں لکھا ہے حدیث کے غیر کے ساتھ ان ایمان کا کرنا, بزنس تجارت لین دین, ان کے ساتھ بیٹھنا, میل جول رکھنا, اور اس طریقے سے ان سے جو ہے نکاح کرنا, کیا یہ جائز ہے؟ تو آگے لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سبوں کے ساتھ ان کی چیزیں جو ہیں بالکل منع ہے. اور پھر آگے بریکٹ میں لکھتا ہے لیکن آج کل وہ پہلے والا تعصب نہیں رہا. ظفیر, یہ ظفیر صاحب جو تھے وہ خود ساختہ جو ہے مفتی تھے اس وقت کے جو ہے دیوبند مدرسہ کے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو الزام اتنا بڑا لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر بریکٹ میں لکھتا ہے کہ آج کل پہلے والا تعصب نہیں رہا. ٹھیک ہے, گویا کہ یہ خود کہتا ہے کہ نبی کرم کا وہ مخالف منکر ہے اللہ کے نبی کی باتوں کا. فل یہ تباہ مکہ جو میں نار والی بیان کی حدیث جو ہے وہ ان پر صادق آتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آئیے تو گڈ بائے پلیز, یہ معاف کرنا سمجھ میں میرا بھائی خراب ہو گیا, آن ہو گیا. جی گڈ بائے پلیز, آپ تشریف لائیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وہ آپ کی بات کا میں جواب دے دیتا ہوں بھائی, کہ وہ جو ہے نا مفتی, چل چھوڑے گڈ بائے بھائی, آپ مائک بنائیں ادر وائز پھر ابھی جوڑا آپ جم کر دیں. چھوڑے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ باقی سوال آئندہ ہوں گے تمام بھائی سباست کے ساتھ. اب جو ہے نا وہ چار منٹ رہ گئے ہیں جان تک, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے جو اتنے جو ہے شوق سے اس کمرے میں رہے ہیں, اور خاص طور پر مجاہد یو کے بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے دن رات ہی کتاب و سنت کی دعوت کو جو ہے نا وہ سر بلند رکھنے کا عزم کر رکھا ہے, اور مرد مجاہد کو بھی جو مجھے یہاں پر رہے, ورنہ میں تو اتنا مزدور تھا میں ان سے دور جان چھوڑنے کو چتر رہے گی. انہوں نے پوری محنت کے ساتھ مجھے اس پال ٹاک میں لے آئے ہیں کافی عرصے سے, تو الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور باقی میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, اگر کسی ساتھی نے دلیل کے ساتھ بات تک بتا دی تو میں انشاءاللہ رجوع کروں گا. کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے جو. اور میں جو ہے آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, تمام مسلمانوں کے لیے, اپنے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو بھائی فوت ہو گئے ہیں ان کے, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریاں دور کرے, جو مجبور ہے اللہ مجبوریاں دور کریں, جن لوگوں کو بیچاروں کو ہدایت نہیں, جن کے پاس بدعتی ہیں یا دین سے ہٹے ہوئے, اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.